علی تو عشق نبی ہے، عشق نبی ہے، عشق خدا ہی تو سچا عاشق ہے، اس نے کی ہے در سے وفا۔ دین کی پہچان
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا نے متعال کا انتہائی احسان ہے، خدا نے متعال کا انتہائی کرم ہے، پروردگار عالم نے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، خدا نے متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، خدا کے بتائے ہوئے قانون کے تحت جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا اضافہ اس طرح سے ہو کہ قیامت تک ہماری تمام نسلیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرمائیں، ان کے عزاداروں میں قرار فرمائیں انشاءاللہ۔ وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں خدا قرار فرمائے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس راہ میں شہادت کی فضیلت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم کے حوالے سے ایک سوال کئی مرتبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی شاید آیا ہو، یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب چند سو صفحے سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ کتاب پوری انسانیت کو 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہر معاملے کے اندر ہدایت دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ میں نے عرض کیا یہ چند سو صفحے سے زیادہ نہیں ہے، دنیا میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جو مثال کے طور پر فزکس کسی ایک لیول کو بیان کرے وہ اس سے زیادہ ضخیم ہوتی ہیں۔ ملکوں کے جو قوانین ہوتے ہیں، ایک ملک کا قانون ہو جس کو بار بار تبدیل ہونا ہوتا ہے، اس کی کتابیں اس سے کہیں زیادہ ضخیم ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسی کتاب ہے کہ جو چند صفحے ہیں، اور یہ دعویٰ اس میں ہے کہ 1400 سال پہلے بھیجی گئی ہے کوئی زمین کا خطہ، آسمان کے اندر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی انسان کو ہدایت چاہیے ہو اور وہ ہدایت اس کتاب میں نہ ہو، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ تو یہ کیسے انجام پاتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ انجام پاتا بھی ہے، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ کیوں محروم ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ہم اس کتاب سے اس طرح سے استفادہ کیوں نہیں کر پاتے جس کی اس میں طاقت ہے، جس کا اس میں دعویٰ ہے؟ اور دعویٰ اتنا شدید دعویٰ ہے کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسی ایک آیت بھی لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ ایک سورہ، مختصر ترین سورہ، چند آیتیں ہیں، تین چار آیتیں ہیں۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک سورہ ایسی لا سکتے ہو، ایک سورہ لے کر آؤ۔ اور جو کائنات میں ابھی تک قرآن کریم کے مقابلے میں سورے لے کر آئے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کسی بھی انداز میں قرآن کریم کی کسی سورہ کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ کس طریقے سے ایسا ہوتا ہے؟ اور چلیے، قرآن کریم کی ہم حافظ نہیں ہیں، بہت ساری آیات کریمہ ہمیں یاد نہیں ہوں گی، پڑھی ہوں گی، کبھی نہ کبھی قرات کی ہوگی۔ جو ہمیں یاد ہیں اس میں سے کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ہم استفادہ نہیں کر پاتے؟ اس کے اوپر چند جملے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بہت بڑی جو ہمارے ساتھ مشکل ہے وہ قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر آبادی کا قرآن کریم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجلس میں آتے ہیں، مجلس میں ایک آیت شروع میں پڑھی جاتی ہے، بیچ میں چند آیات پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں قرآن کریم کتنا ہے؟ زیادہ تر آبادی کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کا تعلق ہے بھی تو وہ صرف عربی پڑھنے تک ہے، جس کا مفہوم شاید اس کو نہ پتا ہو۔ ترجمہ کیا، یہ مفہوم بھی نہیں کہیں، ترجمہ کیا ہے نہ پتا ہو۔ اچھا، اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو عربی پڑھتے ہوں، ترجمہ بھی پڑھتے ہوں، پھر تیسرا معاملہ یہ ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو غور و فکر کم ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھیں تو بہت کم آبادی کے لوگ ہیں۔ میرے خیال میں اگر میں ریئلسٹک ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، سائنٹیفک ہمارے پاس کوئی سرویز ایسے نہیں ہے، میرے خیال میں شاید 5% بھی نہ ہوں کہ جو قرآن کریم پر غور و فکر کر چکے ہوں یا کرتے ہوں زندگی کے اندر۔ اس کی وجہ، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم سے اس طرح استفادہ نہیں کر پا رہے۔ اچھا، یہ معاملہ یہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ یہ آبادی کا تقریباً رویہ ہی یہی ہے، تقریباً رویہ ہی یہی ہے۔ چیزوں کے معاملے میں گہرائی میں نہیں جاتے۔ تو مثلاً اپنی زندگی کے بارے میں گہرائی میں نہیں جاتے کہ بھئی اگر ہم خدا کے ماننے والے ہیں، قیامت کے ماننے والے ہیں، برزخ کے ماننے والے ہیں، تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سارے حقائق ہیں جن کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن نہیں جان پاتے۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں جو عادت ڈالنی پڑے گی، کہاں سے شروع کر سکتے ہیں، آسان کام جہاں سے ہم اور آپ شروع کر سکیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم کے مختلف علوم ہیں، اور ان علوم میں سے ایک علم ہوتا ہے قرآن کی وکیبلری کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کو معمولاً ایک عربی اصطلاح کہتے ہیں، قاموس اس طرح کر کے نام دیتے ہیں، کہ جس میں قرآن کریم کی لغات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بھئی اس لغت کا مطلب کیا ہوگا۔ اب مثلاً یوں ہی تو نہیں، پہلے بھی میں نے سوچا ہے اس کو تھوڑا سا، لیکن مثال اچھی ہے، آسان بھی ہے، میرے جیسے کے لیے بولنا آسان ہے۔ تو مثلاً ہمارے پاس عربی میں لغت ہے، جو ہم آیات جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں استعمال ہوتا ہے ظلمات۔ ظلمات، ظلمات کے مقابلے میں کیا ہے؟ نور۔ نور ظلمات۔ ظلمت بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شاعری کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. تو ظلمت کا مطلب کیا ہوتا ہے یا ظلمات؟ ظلمات کا مطلب ہوتا ہے تاریکیاں، تاریکیاں. ٹھیک ہے، یہ ایک لغت ہے جو استعمال ہوئی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب خدا نے متعال فرماتا ہے تاریکی، تو اس تاریکی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، کہاں استعمال ہوا ہے؟ آیت الکرسی میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا اور انہیں خارج کرتا ہے تاریکیوں سے، الی النور، نور کی سمت. صحیح ہے، یہ تاریکیاں کون سی تاریکیاں؟ اچھا، اب دیکھیں یہاں سے اس ایک آیت کریمہ سے دو تین بہت نفیس مطالب حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہر عقیدے کے اوپر ماننے والا، ہر عقیدے کا ماننے والا، دل سے ماننے والا، اس عقیدے کا مومن کہلاتا ہے. صحیح، مثلا آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہم صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج، ان کی ولایت کے معتقد ہیں، امامت کے معتقد ہیں، عصمت کے معتقد ہیں، خلافت بلا فصل کے معتقد ہیں. اس اعتبار سے ہم لوگ کیا ہوئے؟ ہم مومن ہو گئے. مومن کیوں ہیں؟ مومن مومن اس لیے کہ یہ مولا کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، اور نہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے بلکہ دل سے ایمان لائے ہوئے ہے. اچھا، یہ ہو گیا مومن. کس عقیدے کا مومن ہے؟ مولا کی ولایت کا. اچھا، اب سوال یہ کہ اس ولایت کا اگر یہ اعتقاد ہے اس کے دل کے اندر یا اس کا ایمان رکھتا ہے، بہت سارے اس کے نتائج ہیں، ان سب پر بھی اسی لیول پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تب ایمان جامع مطلب میں ہوگا. مومن جامع ہو جائے گا، ہر چیز میں مومن ہے. صحیح ہے، اب مثال کے طور پر اگر کوئی مولا کی ولایت کو مانتا ہے تو مولا کی سیرت کو مانے یا نہ مانے؟ سیرت پہ بھی ایمان لائے. مولا کی عبادتوں پہ ایمان لائے یا نہ لائے؟ اس پہ بھی ایمان لائے. مولا کے فرامین پر ایمان لائے یا نہ لائے؟ اس پر بھی ایمان لائے. اچھا، اب مشکل یہاں آتی ہے، ایک شخص مولا کو مانتا ہے، فرامین پر وہ ایمان نہیں ہے. کیوں؟ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس سے کہیں مولا پہ ایمان نہیں ہے تو لڑے گا، اور دوسرے سیکنڈ میں اس سے کہیں اگر ان کے فرامین پہ ایمان ہے تو عمل کیوں نہیں ہے؟ اب لڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذات پہ ایمان ہے، ولایت پہ ایمان ہے، خلافت پہ ایمان ہے، قول پہ ایمان نہیں ہے، عبادت پہ ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ مولا کا مکمل مومن ابھی نہیں ہوا ہے، راستے پہ ہے. اچھا، اگر یہ واقعا اہل ایمان ہو، اہل ایمان جامع، قیامت پہ بھی ایمان، نبی پہ بھی ایمان، نبوت پہ بھی، ولایت پر بھی، سب پہ ایمان رکھتا ہے، جامع معنی میں مومن ہے، تو اس آیت کریمہ نے مومن کا ایک اثر بتایا ہے. اس آیت کریمہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، حاکم سرپرست ہے، جس کا حکم ماننا واجب. کس کا ہے؟ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اگر خدا ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، تو اس ولایت الہیہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں ظلمات سے خارج کر دیتا ہے نور کی سمت. بات صحیح ہو گئی؟ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے بہت سادہ سا ایک نتیجہ، اگر کوئی شخص ظلمات میں کھڑا نظر آئے، اللہ تو اپنے کام میں کمی نہیں کرتا نا، اگر یہ اہل ایمان ہوا تو خدا اس کا ولی ہوگا، اگر خدا ولی ہوگا تو ظلمات میں اس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. صحیح ہے، اچھا، اب اگر کوئی ظلمات میں نظر آئے پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں کمی ہے. اور جتنا یہ ظلمات میں کھڑا ہے اتنا ہی اس کے ایمان میں کمی ہے. کیوں؟ اگر یہ اہل ایمان ہوتا تو اللہ تو ولی ہے، اور اللہ ولی ہونے کے ناطے اپنے کام میں کبھی بھی کمی نہیں کرے گا. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو خارج کرتا ہے ظلمات سے نور کی سمت. اب اگر کوئی شخص ظلمات میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ایمان میں کمی ہے. جتنا یہ ظلمات میں کھڑا ہے اتنا ہی اس کے ایمان میں کمی ہے. اب ایک اگلا سوال جو ماحصل بنتا ہے، ظلمات کیا ہیں؟ یہ تاریکی کون سی ہے؟ اچھا، اب آسان جواب ہے اس کا کہ مولانا یہ مرنے کے بعد جو قبر ہوتی ہے اس میں نورانیت آتی ہے یا نورانیت نہیں آتی؟ اگر اللہ ہوا، ایمان ہوا، تو قبر کے اندر نورانیت آئے گی. تو اس کا مطلب ہے اس آیت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. میں آپ سے پوچھوں گا یہ نتیجہ صحیح ہے؟ آیت میں تخصیص کہیں لگی ہے کہ اس آیت کا تعلق مرنے سے پہلے سے نہیں ہے، مرنے کے بعد سے ہے؟ بلکہ تخصیص تو چھوڑیں، یہ تو ظاہر اسی میں ہے کہ دنیا کا ذکر ہے. کیوں؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. یہ جو طاغوت نور سے نکال کے ظلمات میں لے کے جاتا ہے، یہ دنیا میں ہے یا قبر میں ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہے. تو اجدہ جو ولی ہو کر ظلمات سے نکال کے نور میں لے کے آتا ہے، وہ قبر میں ہے یا دنیا میں ہے؟ دنیا میں ہے. تو بس اگر آپ کہیں ظلمات کا مطلب وہ قبر کی تاریکی ہے، نور اس قبر کا نورانی ہونا ہے، ایک تو اس میں بھی سوال کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے کیا یہ سمجھائے کہ قبر وہ جو ڈیڑھ گز کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر کوئی لائٹ آنے والی ہے؟ یہ جو خدا کی نورانیت ہے، صاحب ایمان کی نورانیت ہے، یہ اس ڈیڑھ گز کے ٹکڑے کے اندر ہے؟ حسن، قبر صرف وہی ڈیڑھ گز ہے یا قبر کچھ اور ہے؟ سب کو معلوم ہے، 10,000 دفعہ لوگ بتا چکے ہیں، قبر پوری دنیا ہے. قبر وہی برزخ ہے. برزخ کوئی ایک ٹکڑا نہیں ہے، برزخ پوری زندگی ہے. جیسے یہ ایک زندگی ہے، یہ کتنی زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 30, 40, 70, 80، جتنا بھی. برزخ زندگی ہے، ایک فرق کے ساتھ، ایک نہیں کئی فرق کے ساتھ. یہ بہت مختصر ہے، وہ بہت طولانی ہے، ایک فرق. یہاں شدت بہت سطحی ہے، وہاں شدت بہت گہرائی میں ہے. یعنی یہاں کی زندگی 50-60 سال ہے، وہاں پر عین ممکن ہے بلا کسی مبالغے کے 60 لاکھ سال ہو، 3 لاکھ سال ہو، اور ممکن ہے 3 دن ہو. برزخ اتنی طولانی ہو سکتی ہے. تو دنیا کی زندگی سے اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طولانی ہوتی ہے، شدت. یہاں پہ ایک آدمی نے نعوذ باللہ کسی کو قتل کر دیا ہے، اب وہ برزخ میں پہنچا ہے اور اس کو اس کے قتل کی سزا اٹھانی ہے. ایک بندے کے بدلے ایک بندہ، ایک زندگی کے بدلے ایک زندگی. چلو 60 سال اس نے ختم کیے، اس کو 60 سال سزا مل گئی. جس نے 5 بندے مارے ہوں پھر. اچھا، اب یہ جو بندہ تھا، یہ کسی کی اولاد تھا، یہ کسی کا باپ تھا. کتنے بندے اس بندے کے مرنے سے متاثر ہوئے تھے؟ مثلاً 15 بندے. ان 15 بندوں کی زندگیوں پہ فرق آیا تھا؟ ہاں آیا تھا. اس کو اٹھانا ہے ابھی ایک کے مارنے پر. یہ بندہ اگر زندہ رہتا تو معاشرے میں کوئی کام کرتا، وہ کام اب نہیں ہو پایا، اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ اٹھائے گا ایک بندے پہ. وہ کتنا کماتا، کتنوں کی زندگیوں میں آسانیاں لاتا، اب وہ سب کی زندگیاں سختی میں پڑی، اس کو برزخ میں وہ ساری سختیاں جھیلنی ہیں جو اس ایک بندے کے نتیجے میں سب نے جھیلی ہیں. تو ایک زندگی کے نتیجے میں کتنی زندگیاں اس کو ابھی برزخ میں گزارنی ہیں؟ 20-25 تو یوں ہی لگا لو. اس طرح برزخ لاکھوں سال بن جاتی ہے، لاکھوں سال بن جاتی ہے. اب نورانیت صرف لائٹ ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں قبر کے اندر لائٹ، وہ قبر کے اوپر کوئی لائٹ لگاتا ہے کیا اس سے قبر نورانی ہونے والی ہے؟ قبر کے اوپر چراغ لگانا، روشنائی کرنا، اس کا ایک استحباب ہے، اس کا قبر کے اندر کی نورانیت سے تعلق نہیں ہے، وہ علیحدہ زندگی ہے. یہ جو مرے ہوئے ہیں یہ ان قبروں میں لیٹے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے زیادہ افعال زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تو کچھ بھی زندگی نہیں ہے، وہ تو بعد میں ہم پہ ہنستے ہوں گے مرنے کے بعد. تو یہ ظلمات الی نور کیا ہوا پھر بالآخر؟ تو ایک تشریح یوں کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. یہاں پہ ایک آپ نے اصطلاح سنی ہوگی جس کو عرف عام میں سمبولزم کہتے ہیں، یعنی علامتیں منانا. قرآن کریم میں علامتوں کا بیان بہت زیادہ ہے، علامتوں کا بیان. تو مثال کے طور پر ظلمات کا مطلب تاریکی ہے، لیکن یہ تاریکی، یہ لائٹ اور اس کا نہ ہونا تاریکی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ظلمات کیا ہے پھر؟ صحیح ہے. اچھا میں آپ سے ذرا سا رک کر ایک سوال کروں گا، یہ آیت آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے، تو یہ سوال پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اگر آپ کے پاس اس کا واضح جواب ہے الحمدللہ، اگر واضح جواب نہیں ہے تو آیت کریمہ کیا پہلی دفعہ سنی ہے؟ یہ سوچتے کیوں نہیں ہو پھر؟ سوچا کرو. قرآن کریم سوچنے سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. البتہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں نے ساری آیتیں سوچ لی ہوں گی؟ نہیں، میں نے کہاں سوچی ہیں، میں خود سوچ رہا ہوں. تو لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی جو آیات کریمہ آپ اور میں پڑھتے رہتے ہیں، آیت الکرسی ہے، ہی تو سورہ حمد ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ قدر ہے، سورہ کوثر ہے، کم از کم ان کو تو اچھی طرح سمجھ لیں. کل ہمیں ان کا مطلب تھوڑا بہت تو پتا ہو. تو یہ جو ظلمات ہیں اس کے لیے بیان کرتے ہیں، ایک خوبصورت بیان ہے، اس میں ایک اخلاقی بیان بھی ہے، اس میں ایک عارفانہ بیان بھی ہوگا، ظاہر بہت بیانات ہوں گے اس کے اندر، لیکن ایک سادہ سا بیان ہے. اور بیان یہ ہے، کہتے ہیں کہ جتنی بھی نفسانی حالات ہوتے ہیں اگر منفی ہوں تو یہ تاریکی ہے، مثبت ہوں تو نور ہے. مثلا نعوذ باللہ تعالی، میرے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، حسد نور ہے یا تاریکی ہے؟ یہ منفی ہے، تاریکی ہے. نعوذ باللہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، نفرت نور ہے؟ نہیں، نفرت نور نہیں ہو سکتا، یہ تاریکی ہے. اچھا اب یہ جو تاریکی ہے یہ اس آدمی کے اوپر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں. یہ جو تاریکی ہے یہ کہاں ہوگی؟ یہ دو راستے ہیں، ایک تو وہی ہے جو میں اور آپ کہیں کہ یہ معاملہ قبر کا ہے، تو وہاں پہ تاریکی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ شخص جب برزخ میں جائے گا اور وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کرے گا تو یہاں تو ہر 24 گھنٹے میں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اس کا سورج نہیں نکلے گا، یہ تاریکی میں مرے گا، ہزاروں سال اس کو تاریکی میں گزارنے، اس تاریکی کا غم سہنا ہے اس نے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کا نفس تاریک صفتوں میں تھا، یہاں اس کا نفس تاریک صفتوں میں تھا. تو یہ ہو گیا قبر کا معاملہ. ابھی یہاں پہ رہیے، یہاں پہ بھی کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہاں پہ بھی ایک اثر ہے. اگر کسی کا قلب منور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی کا قلب تاریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک اثر تو وہاں ہو گیا کہ برزخ میں اس زندگی کے اندر نور ملے گا یا تاریکی، یہاں صفتیں تاریکی والی تھیں تو وہاں تاریکی ملے گی، یہاں نورانی والی تھیں تو وہاں نورانیت ملے گی. یہاں پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہاں پہ ایسے اثر پڑے گا جیسے فرض کر لیجئے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہاں سے اس گنبد کے برابر شیشہ لگا ہوا ہے آسمان دیکھنے کے لیے. اب آپ کو پورا آسمان نظر آئے گا؟ نہیں، کیونکہ آپ چھت کے نیچے ہیں، بہت سارا آسمان آپ کو نظر نہیں آئے گا. کتنا نظر آئے گا؟ جتنا اس گنبد کا دائرہ ہے. ادھر سے آ کے دیکھ لیجئے، ادھر سے آ کے دیکھ لیجئے، تھوڑا بڑھ جائے گا، اچھا اگر اس کا شیشہ تاریک ہوا اب کچھ نظر آئے گا؟ نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا. تو جس کا نفس تاریک ہوا، قلب تاریک ہوا، وہ اعلیٰ حقائق سمجھ پائے گا؟ نہیں، وہ نہیں سمجھ سکے گا. ایک اور مثال، صاحب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی ہیڈ لائٹس جل رہی ہیں، ہیڈ لائٹس کے اوپر جو شیشہ ہے اس کے اوپر کالا رنگ پھیر دیں. اب یہ ہیڈ لائٹ راستہ دیکھنے میں مدد دے گی آپ کو؟ نہیں، اب یہ راستہ نہیں دیکھ پائے گا. تو دو مشکلات تاریک قلب کے ساتھ آ گئیں، ایک اس کو اعلیٰ حقائق دیکھنے کو نہیں ملیں گے، یہ دنیا ہی دیکھتا رہے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ برزخ میں پہنچے گا تو میں نے کہا تھا نا وہاں اس کا سورج نہیں نکلے گا، صحیح نہیں تھی وہ بات، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوں گی، نہ کہ سورج نہیں نکلے گا، آنکھیں ہی نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس کی آنکھوں نے یہاں رہتے ہوئے صرف دنیا دیکھی تھی، اسی کی عادی تھی، اس نے دنیا سے ہٹ کے کچھ نہیں دیکھا تھا. اب یہ مر گیا ہے، وہاں پہ ظلمات ہے. کیوں؟ اس کو اس دنیا کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں آئی تھی کبھی، یہ اپنی ظلمات میں مبتلا تھا، اس کو وہاں کی دنیا دیکھنے کی خواہش ہی نہیں آئی تھی، اس نے وہ آنکھیں ہی نہیں بنائی جو وہاں پہ دیکھیں. اب جب یہ اٹھے گا تو کیا بولے گا؟ کہے گا خدا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، یہ ظلمات آ گئی. بس ایک مصیبت اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حقائق نہیں دیکھ پائے گا، جو نہ دیکھے تو پھر اگلی مصیبت یہ ہے کہ وہاں اندھا اٹھے گا. دوسری ایک اور مصیبت اس کے ساتھ، اس کی عقل کی جو روشنی حق اور باطل کو ڈسٹنگوش کرے، تمیز دے، وہ بجھ گئی ہے، اس کی ہیڈ لائٹس کام نہیں کر رہی. یہ اپنی عقل سے حق اور باطل میں تمیز نہیں دے پائے گا. آپ کہیں گے حق اور باطل میں مثلا مولا علی اور غیر، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، صرف اور مسائل بھی ہیں. وہ کیا؟ مولا علی کی سنت پہ عمل اب کیسے کروں، یہ تمیز نہیں دے سکتا. میں کہیں غرور کا شکار تو نہیں ہوں، یہ تمیز نہیں دے سکتا، اس کی وہ طاقت ختم ہوئی بھی ہے. کیوں؟ یہ نورانیت سے نکلا ہوا ہے، ظلمات میں کھڑا ہے یہ. جب یہ ظلمات میں کھڑا ہے، اس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی، تو یہ کیسے سمجھے کہ گڈھے میں گر رہا ہے یا راستے پہ چل رہا ہے؟ کیسے سمجھے یہ؟ یہ ساری مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ اس نے اپنے نفس میں، قلب میں وہ صفتیں رکھی ہیں جو ظلمات ہیں، جو ظلمات ہیں. اب آپ اس کو ریورس کر لیجئے، اگر یہ اہل ایمان ہوتا تو اللہ ولی ہوتا اور اس کو ظلمات سے نکال دیتا، تو اس میں صفتیں ہوتی نہیں، اس میں یہ تاریک صفتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اس میں نہ بغض ہوتا، نہ حسد ہوتا، نہ دنیا پرستی ہوتی، نہ تکبر ہوتا، نہ غرور ہوتا. آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں، یہ سمجھنا آسان ہے کہ میرے اندر غرور ہے یا نہیں ہے. غرور عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو، اردو میں یہ جو ہم ایروگنس کو غرور کہتے ہیں نا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مغرور جو انسان ہوتا ہے اس کو سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میں مغرور ہوں. تو وہ اکڑ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں اکڑ رہا ہوں. اچھا، اسے تو پتہ نہیں چلتا، دوسروں کو بھی پتہ نہیں چلتا؟ دوسروں کو سب پتہ چل جاتا ہے، فرشتوں کو پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا؟ فرشتہ وہ خاموش کیمرہ ہے جو اعلان نہیں کرتا کہ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، یہ خاموش کیمرہ ہے، یہ نہیں بولتا چلاتا کہ میں نے ریکارڈ کر لیا، یہ صرف دکھاتا ہے. تو ظلمات کا مطلب کیا ہوا؟ تاریک صفتیں. ان تاریک صفتوں میں بدترین صفت تکبر ہے. اچھا، اب جب اتنی بات آئی ہے تو ایک اور آخری بات اس سلسلے میں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں چاہتا میرے اندر تکبر ہو تو کیا کروں؟ پہلے تو یہ ڈھونڈو کہ کہیں ہو نہ. دوسرا ایک کام کر لو کہ جو تکبر کی نشانیاں ہوتی ہیں، چاہے اندر سے صفائی نہ ہوئی ہو اوپر ان نشانیوں کو نہ آنے دو. تکبر کی بھی تو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا. میں معذرت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے ایکٹنگ نہیں کروں گا, لیکن اگر آدمی کوئی آپ کو یوں کر کے ہاتھ ملا رہا ہے تو یہ تواضع ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نشانی میں کم از کم تکبر نظر آ رہا ہے, کم سے کم نشانیوں سے ہی بچ جاؤ, کوشش کرو نشانیوں سے ہی بچ جاؤ کم از کم. بس ہم بات کرنے میں تکبر ڈھونڈنا مشکل ہے کیا؟ بات کرو پتہ چل جاتا ہے. کم از کم لہجہ صحیح کر لو, الفاظ صحیح کر لو, ظواہر کو تو صحیح کر لو, اللہ انشاءاللہ باطن بھی صحیح کر دے گا کہیں نہ کہیں. کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا. تو عزیزان محترم, دیکھیں ہم نے ایک آیہ کریمہ میں غور کیا تھا, ایک لفظ میں ظلمات کتنی دور تک بات کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آپ کو اور مجھے اگر صاحب ایمان ہوئے تو خدا ظلمات سے نکال دے گا. کیا مطلب؟ ان منفی صفتوں سے نکال دے گا جو ظلمات لے کر آتی ہیں. بس اب آپ اپنے اندر, میرے اندر, میں اپنے اندر چیک کروں میرے اندر کیا ہے, ظلمات ہے یا نورانیت ہے؟ قبر جو ہوگی نا تو وہ تو راز کھلے گا, وہ راز ابھی ہے, ابھی اندر ہے, اس کو ابھی ڈھونڈ لو کہ بعد میں قبر میں جب جائیں تو یہ نہ ہو کہ اچانک پتہ چلے یہ کیا ہو گیا. ابھی سے ڈھونڈ لو. خدا نے تو یہیں کا وعدہ کیا ہوا ہے نا بصیرت دینے کا, تو خدا یہیں بصیرت دے گا انشاءاللہ, علاج بھی دے دے گا. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے, مجھے بھی یاد رہے, کہ جب درود بھیجیں تو اپنے ذہن میں سوچا کریں کہ اے خدایا میں تجھ سے پناہ محمدی طلب کر رہا ہوں, مجھے نبی کی پناہ نصیب کر دیں. یا آپ نمازوں میں اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے نا, آپ کی نمازیں, میری نمازیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, نبی کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج چمک رہا ہے, لیکن کوئی خود اندھا ہو تو سورج کو دیکھ پائے گا؟ نور محمدی نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے, نور محمدی نے جگہ نہیں چھوڑی ہے. جذب کرنے والا چاہیے, نور محمدی رب العالمین کی طرح چھایا ہوا ہے, صرف جذب کرنے کے لیے ایک طاقت چاہیے کہ وہ جذب کر لیں. انشاءاللہ درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. مولا نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے احکام کی پابندی کرنا. اس کے بعد سے مولا نے قلب کی حالتوں کو بیان کیا ہے. میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا قلب اور ظلمات کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھیے آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا تو نعوذ باللہ تعالی, جو آپ نہیں کہیں گے, میں ایسی کہہ رہا ہوں, دو راستے نہیں ایک ہی راستہ ہے, لیکن میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ یہ جو مولا کی عبارتیں ہیں یہ عبارت کا تفنن ہے, نعوذ باللہ تعالی, الفاظ کی تبدیلی ہے, مفہوم نہیں ہے اس میں. ہو سکتا ہے مولا کے کلام میں کیا شاعروں کی طرح الفاظ کی فراغت ہوتی ہے؟ نہیں, یہاں الفاظ کسی حقیقت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ورنہ وہ یہاں نہیں آئیں گے الفاظ. اتنا شدید ہے یہ معاملہ کہ ہم لوگ جو طالب علم ہوتے ہیں ہمیں عربی لغت کی باریکیاں تک جا کے پڑھائی جاتی ہیں, بہت زیادہ باریکیاں, ایک ایک لفظ کی, بے, فی, فا, ایک ایک لفظ کی باریکیاں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جن متون کو, ٹیکسٹ کو, قرآن اور حدیث ہم نے پڑھنا ہے, اس کا بولنے والا ایک بے بھی بلا وجہ نہیں بولے گا, ایک فے بھی بلا وجہ نہیں بولے گا. تو طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک ایک لفظ کی ہر چیز پتا ہو, جتنا پتا کر سکتا ہے, ورنہ اس کو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہاں امام نے اس خطبے میں کئی جملات قلب کے لیے کہے ہیں, اب پہلا ایک سوال ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قلب کوئی چیز ہی نہ ہو؟ بھی اگر کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ جو اتنے جملات ارشاد فرمائیں یہ کسی کے لیے کہ جو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قلب کوئی حقیقت ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس قلب کو میں نے اور آپ نے درک کیا ہے کبھی اپنے اندر؟ اس قلب کی کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جبکہ امام اس کے بارے میں اتنے جملے ارشاد فرمائے، بھائی آپ نے اور میں نے اپنی معذرت کے ساتھ اپنے پاؤں کو سمجھا ہے، اپنے ہاتھ کو سمجھا ہے، آنکھوں کو سمجھا ہے، کانوں کو سمجھا ہے، سب کے میجرمنٹس ہیں. اتنی ہو تو آئی سائٹ ایسی ہے، اتنے کان میں اگر ڈیسیمل آ رہی ہے تو آواز صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے. جس وجود کے بارے میں امام نے اتنے جملے ارشاد فرمائے وہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھا کیوں نہیں پھر ابھی تک؟ ہم لوگ ان کو نعوذ باللہ شاعری کی طرح لے رہے ہیں. اگر مجھ سے کوئی کہنا میر انیس کی شاعری میں فلسفہ بیان کریں تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ دونوں تناقض ہیں. شاعر کی شاعری فلسفی کے لیے نہیں ہوتی، وہ کچھ اور شعرا ہوتے ہیں جو فلسفے کو شعر کے ذریعے کہتے ہیں، لیکن صنف شاعری جو میر انیس کی ہے یہ فلسفی کی نہیں ہے. صنف شاعری میر انیس کی تاریخ بھی نہیں ہے. بہت بڑی غلطی اگر کوئی میر انیس کے ذریعے سے مورخ بننے کی کوشش کرے. میر انیس جذبات کا اظہار ہے، اتنا خوبصورت اظہار کہ ان کے پائے کا کوئی اردو شاعر نہیں پہنچا مثلا جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. وہ تو ایکسپرٹس رائے دیں گے، ہم لوگ رائے دینے کے قابل نہیں ہیں اس معاملے میں، لیکن جتنا ہمیں سمجھ میں آتا. اب کوئی اس میں فلسفہ ڈھونڈے، حماقت ہے. تاریخ ڈھونڈے، چونکہ میر انیس نے لکھا تھا 18,000 تھا، اس کا مطلب ہے 18,000 خدا کا واسطہ. شاعر کو شاعر رہنے دو. شاعر تخیل استعمال کرتا ہے، شاعر تخیل استعمال کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ پھوپھی نے یہ کہا، خالہ نے یہ کہا. اچھا یہ رشتے شاید عربوں کے اندر اس عنوان سے دیکھے بھی نہیں جاتے، وہ برے صغیر میں بیٹھے ہیں، برے صغیر میں شاعری کر رہے ہیں، وہ اس کے حساب سے بولیں گے، نہ کہ وہ آ کر دیں گے. اب اردو زبان برے صغیر کی ہے، عراق کی تھوڑی ہے، ایران کی تھوڑی ہے، تو وہ اردو زبان میں شاعری کر رہے ہیں، وہ یہاں کے حالات کو ریفلیکٹ کریں گے. آپ اس سے تاریخ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. چلو میر انیس سے فلسفہ نہیں نکلتا ہے، تاریخ نہیں نکلتی، مولا کے کلام سے فلسفہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یہاں سے تو نکلے گا. مولا کے کلام سے انسان شناسی، انسان شناسی، انسان کو سمجھنا، یہ نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ تو نکلنا چاہیے، یہ ہم نے نہیں نکالا کبھی. ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ اس میں ہے کہ ہم نے ان کے کلام میں وہ گہرائی نہیں ڈھونڈی ہے. بہرحال امام نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا. اب ذرا دیکھیے گا، اس کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا. صحیح ہے، قلب سمجھ میں آ گیا، قلب کی آبادی سمجھ میں آ گئی. کل عرض کیا تھا عمارت القلب، اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا. اچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کچھ تو سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی کیا تھاموں اللہ کی رسی میں. صحیح ہے، سادہ ترین مطلب لے لیتے ہیں، وہ کیا؟ بندگی. اللہ کی رسی کو تھامو، کیا مطلب؟ اللہ کے بندے بنو، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کر لو. دیکھو رسی کو تھامنا دو طرح ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے، آپ کو کہتے کہتے دیکھو بول گیا، دیکھو نہیں بولنا چاہیے تھا، دیکھو میں شاید بدتمیزی آ جائے، تو دیکھیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بس میرے دماغ میں ایسے آ گیا، میں نے غلط کیا، خدا بخش دے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج. دیکھیے یہ جو رسی تھامنا ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے مثلا فرض کیجئے آپ یہاں تشریف فرمائیں، فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ایک رسی اس گنبد سے لٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ گئے آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ نہ تھامتے تو آپ کو کوئی نقصان تھا نہیں؟ تھام لیا آپ، نہیں تھامے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، علیحدہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اچھا اب ایک کام کرتے ہیں، اس گنبد کے نیچے رکھتے ہیں کنواں، اس کنویں پہ ایک تختہ ہے، اب یہاں ایک رسی لٹکی بھی ہے اور تختہ ہٹنے والا ہے. اب آپ نے رسی تھامی ہے، یہ وہ پرانی والی ہے؟ نہیں، اب یہ سین نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں آپ گئے پھر اللہ کی بندگی سے نکلے تو پھر جہنم ہے. ہاں، ایسے لٹکے ہوئے ہیں. یہی ہمارا پل صراط ہے، یہی پل صراط ہے. ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے، میں نکل رہا ہوں گا، اور نکلتے نکلتے ہمارے دلوں کے جذبات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کیوں آگے چلا گیا، یہ کیوں پیچھے رہ گیا. صحیح ہے، یہ بندگی یہیں سے شروع ہو رہی ہے. ہم اتنی تیزی سے اللہ کے بندے بنتے ہیں اور اتنی تیزی سے اس بندگی سے باہر آتے ہیں. جتنی تیزی سے ہمارے دل کے اوپر حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہماری بندگی آتی ہے، بندگی جاتی ہے. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کچھ ہوتے ہیں، ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، لو جی اب گاڑی کے بندے ہیں. تھوڑی دیر پہلے تک اللہ کے بندے تھے، اب کیوں گاڑی کے بندے ہیں؟ کیونکہ گاڑی سے عزت لے رہے ہیں. تو تمہیں تو عزت اللہ سے لینی تھی، ان العزت للہ ولرسولہ، تو اب تم نے گاڑی سے کیوں عزت لی؟ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی دیوی عزت سے باہر آ گیا. اب یہ کپڑے سے عزت لے رہا ہے، گاڑی سے عزت لیتا ہے، دولت سے عزت لیتا ہے، منصب سے عزت لیتا ہے، اس وقت یہ اللہ اور اس کے رسول سے عزت نہیں لے رہا، پھر یہ بندہ خدا ہے. اتنی تیزی سے معاملہ خراب ہوتا ہے اور سنبھلتا ہے. خدا نے اٹھا فرمایا کہ اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطی کے مضبوطی سے اسے تھامے رہو. یہ جو رشتہ ہے، یہ جو حبل ہے، حبل لن فسام لہا، اس میں کوئی بریک نہیں ہے. آیت الکرسی، لن فسام لہا، اس میں کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو جتنی طاقت سے تھامتا ہے یہ رسی اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا کی رسیاں ہمارے تھامنے سے مضبوط نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نظام میں جو جتنا بندگی سے وابستہ ہوگا خدا اس کے رشتے کو اور اتنا ہی مضبوط کرتا چلا جائے گا. یہ جو لفظ رشتہ ہے نا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے. رسی کے جو بل ہوتے ہیں نا، بسی میں بل ہوتے ہیں، ان کو رشتہ کہتے ہیں، اس کو رشتہ کہتے ہیں فارسی میں. تو اگر آپ کا خدا سے رشتہ زیادہ ہے تو آپ کا خدا سے اٹیچمنٹ اس بل کی طرح زیادہ ہے، آپ خدا کے اوپر گھومے ہیں. اور اگر آپ خدا کے اوپر نہیں گھومے ہیں، خدا کے فرمان پر، اس کا مطلب ہے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہے. رشتہ مضبوط کرنا ہے تو خدا کے حکم پہ ایسے گھومنا پڑے گا. اس کی نشانی کہاں ہے؟ اس کی نشانی طواف میں ہے، کہ ہم سات چکر لگا کے خدا سے کہتے ہیں، خدا یا تو بیچ میں، میں تیرے ارد گرد، میرا رشتہ بڑھ رہا ہے. ہاں، ورنہ گھٹ رہا ہے، گر رہا ہے. اللہ رحم کرے انشاءاللہ. اس کی رسی، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر. اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں رسی کیوں آئی ہے یہاں پہ، والاعتصام بحبل ہی، کیوں حبل کا تذکرہ ہوا؟ اس کی وجہ سے ہوا کہ اس میں کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. والاعتصام، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطی کہ اسے مضبوطی سے تھامو. جتنا مضبوطی سے تھامو گے تمہارا رشتہ اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا، نہیں تھامو گے تو رشتہ ختم ہو جائے گا تمہارا. اس کے بعد دوبارہ قلب کے اوپر بات آ گئی، پھر دوبارہ امام نے پہلے ایک جملہ قلب کے لیے فرمایا تھا، وہ عمارت قلبک بے ذکر، اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو آباد رکھنا، صحیح ہے؟ پھر بات ہوئی حبل کی، اب دوبارہ قلب کی بات شروع ہوئی، دیکھیے کتنی باتیں ہوئیں۔ احی قلبک بالموعظہ، وہاں کہا تھا آباد کرنا، اب کہا قلب کو زندہ کرنا، قلب کو زندہ رکھنا۔ اچھا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز زندہ بھی ہو، تھوڑی دیر کے بعد مر بھی جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے؟ جسم میں ایسا نہیں ہوتا، جسم میں ون وے ہے، زندہ ہے یا مر گیا، مر گیا تو معاملہ ختم، اب واپسی نہیں ہے۔ ہمارا ایک مرنے والا درود بھیجے، محمد و آل محمد، بار دیگر درود بھیجے، محمد و آل محمد، یہ قلبک بالموعظہ، اپنے دل قلب کو زندہ کرو موعظے سے۔ کیوں؟ جسم مرنے کے بعد واپس نہیں آتا، قلب کبھی مرتا ہے واپس بھی آ جاتا ہے، قلب کو زندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خطرناک بات کیا ہے، فوراً مر بھی سکتا ہے۔ جسم ایسا نہیں ہوتا، جسم مرتا ہے زندہ نہیں ہوتا، قلب بار بار یہ ہو سکتا ہے۔ کب؟ اس کے اوپر طولانی ایک روایت ہے، چھ حالات ہیں قلب کے، چھ حالات، جس طرح بدن کے چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یاد کر پاؤں، میں اس روایت کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف عرض کر دوں کہ جیسے انسان کا جسم یا مرا ہوا ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، یا سو رہا ہوتا ہے یا جاگ رہا ہوتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے یا صحت مند ہوتا ہے، چھ حالتیں ہو گئیں۔ قلب بالکل ایسے ہی ہے، یا مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، یا بیمار، یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، یا بیمار ہے یا صحت مند ہے، یہ روایت میں آیا ہوا ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام نے دیکھیے یہاں پہ قلب کی کتنی حالتیں بیان کی ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ فرمایا آہ یہ قلبک بالموعظہ، اپنے قلب کو زندہ کرو، احیاء کا لفظ استعمال کیا، احیاء مرے ہوئے کو زندہ کرنے کو کہتے ہیں، موعظے سے، نصیحت سے۔ اچھا، میں ایک بات پوچھتا ہوں، متکبر کسی کی نصیحت قبول کرتا ہے کیا؟ متکبر کسی کی نصیحت سنتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا قلب مردہ ہے۔ چونکہ قلب زندہ کس سے ہوتا ہے؟ نصیحت سے، اور یہ نصیحت لیتا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا قلب مردہ ہے۔ اگر آپ کو نصیحت بری لگ رہی ہو تو فوراً ایک بات سمجھ جائیں کہ قلب میں گڑبڑ ہو گئی ہے، ورنہ قلب تو نصیحت سے زندہ ہوتا ہے۔ مرے ہوئے کو آپ زندہ کریں اسے برا لگے گا، تو نصیحت کیوں بری لگ رہی ہے؟ اس وجہ سے آحی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ۔ اب دیکھیے ایک تعبیر ہے یہاں پر، اپنے دل کو قلب کو زندہ کرو موعظے سے، اور اس کو موت دے دو زہد سے۔ ہاں، یہ اب یہ کس کو موت دیں، اس کا مطلب ہے قلب کے ساتھ ایک اور اٹیچمنٹ ہے جو قلب کو نقصان دہ بھی نقصان دیتی ہے، اس کو موت دینی ہوتی ہے زہد سے۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ خواہشات۔ قلب کے ایک حصے میں خواہشات چمکتی رہتی ہیں، یہ خواہش وہ خواہش۔ امام فرما رہے ہیں خود قلب کو تم زندہ کرو، وہ جو اٹیچمنٹ ہے نیگیٹو اٹیچمنٹ یعنی خواہشات، اس کو مارتے رہو۔ وہ نیگیٹو اٹیچمنٹ کیا ہے؟ خواہشات۔ اس کو کیسے ماروں؟ زہد۔ زہد کیا ہے؟ کم پہ خوش رہو، زیادہ کو مت ڈھونڈو، فوراً بول دوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے زیادہ نہیں کماؤ، نہیں کماؤ، اپنے لیے زہد رکھو، دوسروں کے لیے فیاض بنو۔ یہ نہیں کہا کہ دوسروں کے ساتھ زہد کرو، نہیں دوسروں کے لیے فیاض بنو، اپنے لیے زہد دکھاؤ، اپنے لیے زہد دکھاؤ. امام سے بڑھ کر کوئی فیاض ملے گا؟ امام سے بڑھ کے کوئی سخی ملے گا؟ امام سے بڑھ کے کوئی زاہد ملے گا کیا؟ یہ امت ہو بزہادہ، بس اس قلب کے اندر ایک اٹیچمنٹ ہے جو نیگیٹو ہے، وہ مصیبت کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ خواہشات. اس کو تم مار دو زہد سے. قوے بالیقین، یقین سے اپنے دل کو مضبوط کرو، قلب کو. میں دل بھی جب بھی کہوں قلب مراد ہے، دل یہ مراد نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے اندر. قوے بالیقین، اس کو مضبوط کرو، تقویت دو یقین سے. اب میں ہر چیز پہ رکا تو پھر بہت ٹائم، ایسی آج کا ٹائم تو نکل ہو ہی گیا. نور ہو بالحکمہ، حکمت سے اس کو نورانیت دو. صحیح ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی قلب کی تعمیر سے، آباد کرنے سے، پھر بات ہوئی زندہ کرنے پر، پھر بات ہوئی مضبوط کرنے پہ، پھر فرمایا نورانیت دینے پر، اس کے بعد فرمایا منور کرو اس کو حکمت سے. وذلل ہو بذکر الموت، اس کو ذلل کا مطلب تو ویسے تو اردو میں ہم کہتے ہیں ذلیل کر دو، اسے ذلیل کر دو، حقیر کر دو، خوار کر دو اسے. کس کو؟ اٹیچمنٹ والے حصے کو، کہ کہیں وہ مضبوط نہ ہو جائے، وہ تمہارے اوپر قابض نہ آ جائے. کس سے اس کو ماروں؟ کہا ذکر موت سے، موت یاد دلاؤ اسے، تاکہ یہ خواہشات تمہاری جان چھوڑیں کسی طریقے سے، یہ مضبوط نہ ہو جائیں کہیں. اس کو ذلیل کر دو، اس کو خوار کر دو، اس کو طاقت نہ لینے دو. شیطان کو اپنے بارے میں لالچی مت بننے دو. بعض لوگ اتنا شیطان کو گراؤنڈ دیتے ہیں کہ شیطان ان کے بارے میں لالچی ہو جاتا ہے کہ یہ تو آ ہی رہا ہے. نہیں، اتنا مارو کہ شیطان ذلیل ہو جائے کہ نہیں اس میں یہ نہیں آنے والا. ذلل ہو بذکر الموت، وقرر ہو بالفنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہراؤ. وبصر ہو فجاع الدنیا، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں اس کو دکھا دکھا کر اس کو بصیرت دلاؤ. حذر ہو سولت الدہر، دنیا کے حادثات اس کے سامنے لاؤ، گردش روزگار سے اسے ڈراؤ، گزرے ہوں کے واقعات اس کے سامنے رکھو، تمہارے پہلے والوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلاؤ، اس کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے، کہاں ٹھہرے. دیکھو تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے، پردیس کے گھر میں جا کر اتر گئے، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا. تو تم اپنا انتظام پہلے سے کر لو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. پوری کتاب ہے قلب کے اوپر ان چند جملوں میں، اور مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے پاس ہے. اور جس کو ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، پورا نظام کہہ رہا ہے کہ اس کو مضبوط کرو. کس کو؟ خواہشات کو. اب دیکھیے اپنے اطراف میں نظام دیکھیں، کنزیومرزم کیا ہے؟ خواہشات کو بڑھانا. ایڈورٹائزمنٹس کیا ہیں؟ یہ خواہشات کو بڑھانا. جو بچے بچے کی زبان پہ جنگلز لگے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں ٹی وی مت دیکھو، یہ تباہی ہے، مت دیکھو اسے. خبریں بھی سننی ہیں تو انٹرنیٹ پہ سن لو، تاکہ کنٹرول ہاتھ میں رہے، ایڈورٹائزمنٹ نہ آئے بیچ میں. یہ مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے قلب کی موت ہے. یہ جس حساب سے خواہشات ہماری بڑھ رہی ہیں، کہیں ختم ہی نہیں ہو رکھے دے رہی، اور اسی حساب سے ہمارا وہ جو قلب ہے موت کا شکار ہو رہا ہے. یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کے سمجھائے میں نہیں آ رہا ہے، قرآن اور حدیث اور نبی اور امام کی باتیں لوگوں کی عقل میں نہیں آ کے دے رہی ہیں، اور نفس پرستی کا ہر طرف دور دورہ ہوا ہوا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بھی میرے جیسے لوگ نفس پرستیاں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ خواہشات نہیں تھم رہی. ہم لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اچھا ایک اور مشکل بھی ہے، ایک اور امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں گے دنیا داروں کی طرح اور اجر ہمیں ملے گا زاہدوں کی طرح. خدا کی جزا کے قانون ہم بنائیں گے کیا؟ تعز من تشاء و تذل من تشاء، یہ کس کی چلتی ہے؟ خدا کی. قانون کون بنا سکتا ہے؟ صرف خدا بنا سکتا ہے. ہم دنیا داروں کی طرح زندگی گزاریں گے اور جزا ملے گی زاہدوں کی طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفس پرستیاں دکھائیں گے، شہرت طلبی دکھائیں گے، اخلاقی پستی دکھائیں گے اور خدا ہمیں جزا دے گا عرفا کی طرح. یہ قانون ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ ہم طے کریں گے کہ کس کو کیا جزا ملنی ہے؟ یہ خدا نے طے کیا ہے، یہ کتاب میں آ چکا ہے، اب اس کے بعد گنجائش کہاں ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے کسی نے ہمیں یوں سمجھا دیا ہے کہ یہ کتاب میں تو ہے لیکن آپ کے ساتھ کچھ اور ہوگا. کیوں کیوں ہمارے ساتھ کچھ اور ہوگا؟ ہماری دنیا پرستی میں ہمیں سزا نہیں ملے گی، بنی اسرائیل کو ملی تھی، ہمیں نہیں ملے گی. کیوں؟ تو یہ خدا نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ ان کو تو گوسالہ پرستی کے اوپر حکم آیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم. ہم گوسالہ پرستی کریں دنیا کی اور ہمیں یہ قتل میں نہیں جانا ہوگا. کیوں؟ ان کو تو حکم آیا کہ نہر پہ پہنچنا تو ایک گھونٹ سے زیادہ مت پینا، اور جب انہوں نے پیا پانی تو وہ دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں ہوئے، ذلیل ہو گئے. اور ہم بھر بھر کے پئیں گے اور پھر بھی دشمنوں پہ ہماری طاقت رہے گی. کیوں؟ قانون ہم بنا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں. تو عزیزان محترم، یہ مولا کے فرامین، یہ قانون ہے، نہ کہ ہماری مرضی قانون ہے. کتاب یہ ہے، ہمارا کہنا تھوڑی قانون ہے، ہمارا کیا تھوڑی قانون ہے، ہم تو خود تابع قانون ہیں. اب ایک آدمی میرا جیسے بیٹھ کر یہاں کہ جو کرنا چاہو کر لو، تمہیں یہ جزا ملے گی، میں قانون بنا رہا ہوں کیا؟ جنہوں نے قانون بنائے انہوں نے کتاب دے دی ہے، انہوں نے خطبے دے دیے ہیں، روایتیں دے دی ہیں، اب آپ اور میں کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ تو یہ تو پھر وہی ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کے لیے خدا نے کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وہی نہیں ہو جائے گا. یہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو، تاکہ یہ جو نفس پرستی کا دور ہے اس سے ہمیں کسی طرح سے نجات ملے انشاءاللہ تعالی. ویکینڈ بھی تھا، تھوڑا سا میں نے وقت آپ کا زیادہ بھی لے لیا، کہ چلو کل انشاءاللہ آپ اچھی زندگی میں ہی رہیں گے، سلامتی سے رہیے. میں بہت ساری باتوں کو کہنے کے قابل ہوں نہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں بولوں تو کہیں میں اس میں پھنسوں کہ کوئی اور میں نے اپنے سر کے اوپر سختی ڈال لی ہو قیامت کے لیے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے کہ رسک تو لینا پڑے گا، اگر یہ رسک نہیں لیں گے تو یہ کوئی کہنے والا ہوگا بھی نہیں پھر، تو یہ کوئی تو یہ رسک لے گا. اب میں یہ رسک اس جزا کی لالچ میں لے رہا ہوں جو اس کو کہنے میں ہے، میں رسک لے رہا ہوں لیکن اس جزا کی لالچ میں جو اس کو کہنے میں رکھا ہے خدا، لیکن اس کو کہنا آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان کہنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ برزخ میں ایک ایک رات پہ حسرت کریں گے کہ کاش اس رات عبادت میں گزار لیتے، ایک ایک رات پہ حسرت کریں گے. یہ موت یوم حسرت ہے. کس بات کی حسرت ہے؟ حسرت اس بات کی ہے کہ میں کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، حسرت اس بات کی. روایت میں ہے کہ ایک ایک رات پہ حسرت کرے گا کہ کاش اس رات نماز شب پڑھ لیتا جبکہ میں پڑھ سکتا تھا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. تو آپ الحمدللہ، آپ اور ہم ایک فضیلت لیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک فضیلت، جس طرح بہت ساری نعمتیں اس نے ہمیں بلا بدل دی ہیں، ہم سے کچھ لیے بغیر دی ہیں، اسی طرح اس نے بہت عظیم الشان ایک فضیلت ذکر سید الشہداء بلا بدل دی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا اس نے دیے، ہم احسان مند ہیں خدا کے، اس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد ہم سے کیا چاہے گا کہ تمہیں یہ نعمت دی تھی. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، سید الشہداء کا آسرا بہت بڑا آسرا ہے. موت سے بہت، موت کے مرحلے سے نہیں، موت کے ایگزٹ سے نہیں، موت کے بعد سے ڈر لگتا ہے انسان کو، جب حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا. زندگی میں بہت کچھ ہے جس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن آخر میں آ کر انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ خدایا جب ہم نے اتنا تجھے پکارا ہے. دیکھیں برزخ کے اندر جو سب سے خطرناک جگہ ہے سمجھ میں آتی ہے، البتہ ہمیں تو اتنا صحیح سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ خدا بھی تھا. بڑی وحشتناک جگہ ہے یہ، تو کوئی یہ بھول جائے کہ خدا تھا. روایت میں ہے کہ کئی ہزار سال جلنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں کسی خدا کا ماننے والا تھا. یہ دور سب سے وحشتناک ہے بھائی. ابھی آپ مشکل میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، خدایا مدد کرتے ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ اگر دماغ سے یہ نکل جائے کہ خدا تھا، اللہ اکبر. تو میں سوچتا ہوں کہ خدایا ہم پہ برزخ میں وہ وقت نہ لا جب ہمارے ذہن سے نکل جائے کہ امام حسین ہے، ہم پہ وہ وقت نہ لا. انشاءاللہ خدا نہیں لائے گا. ہم امام حسین کے غم میں سچے دل سے روئے ہیں، خدا اس غم کو ہمارے ساتھ، اس توسل کو ہمارے ساتھ برزخ، محشر، قیامت سب میں رکھے گا انشاءاللہ. اور اگر برزخ میں مشکل بھی اٹھانی پڑی تو کم سے کم دل میں ایک آسرا تو ہوگا نا کہ امام حسین ہیں، تبھی نصرت کریں گے. اور یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے بات. نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ ہم سید الشہداء کے ذکر کو بھلا دیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ اور میں اسی ذکر کے ساتھ قبر میں جائیں گے انشاءاللہ. جب قبر میں جائیں گے تو مثلاً ہمارے پاس روایت ہے مستند، شب اول قبر نبی خدا تشریف لائیں گے، مولا امیر المومنین تشریف لائیں گے. اللہ کرے کہ ہم اس وقت ان کے سامنے پیش کر سکیں کہ اے نبی خدا، جس نواسے کو آپ چاہتے تھے ہم اس کے ماننے والے. ایک بدو مدینے سے باہر کا رہنے والا نبی سے ملنے آیا، وہ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے ملتا تھا. تو وہاں پہلے پہنچ کر پوچھتا تھا لوگوں سے کہ مثلا یہ کیسے ملتے ہیں. تو وہ مدینے آیا، اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ جو نبی ہیں یہ کن لوگوں سے ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا بہت سادہ ہیں، تم ویسے ہی جا کے مل لو، مل لیں گے، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا نہیں، میری مثلا اس کی عادت یہ تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ بھائی کیسے ملنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ایک دن اس نے اللہ کے نبی کو امام حسین کے ساتھ دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی سید الشہداء کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھائے ہوئے تھے. تو یہ منظر دیکھتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب مجھے سمجھ میں آ گیا. ایک دفعہ کہیں سید الشہداء اکیلے تشریف فرما تھے، بچپن میں تھے، امام حسین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے نواسے رسول، کیا آپ اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کریں گے؟ امام حسین نے کہا میں تمہاری سفارش کروں. کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے نانا کے پاس لے چلیں؟ امام نے کہا میں لے جاؤں گا. سید الشہداء کا گویا ہاتھ تھامتا ہے، سید الشہداء نانا کے پاس لے آتے ہیں اور رسول خدا سے کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے میں سفارش لایا ہوں. نبی خدا دیکھتے ہیں، گویا گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اتنی بڑی سفارش لایا ہے،
اتنی بڑی سفارش لائے. کیا مقام ہے سید الشہداء کا عزیزو؟ شاید موقع مناسب نہ ہو لیکن روایت ذہن میں آ رہی ہے لہذا عرض کر دوں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول گھر کے سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے, کہیں سید الشہداء کو اگر روتے سن لیتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین کو خاموش کراؤ, حسین کو روتا نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ, ان جملوں کو ذہن میں رکھیے گا, امام حسین کو کہا میں روتا نہیں دیکھ سکتا اسے. بی بی ام سلمہ سے کہا کہ کوئی آئے تو کہہ دینا کہ بعد میں آئیں. امام حسین تشریف لائے, گویا انہوں نے کہا مت, ابھی رک جائیے. سید الشہداء کا سنا کہ امام حسین آئے اور چونکہ ملنے نہیں دیا تو رو رہے ہیں, تو بی بی ام سلمہ نے کہا حسین کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ. پھر اصرار کیا کہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. اب ان تمام کو آپ نے سن لیا, اب آپ سنیے. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں عاشور کا دن تھا, میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا. وہ اللہ کے نبی جو بچپنے میں امام حسین کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے, عاشور کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ذرا سنیے گا, امام حسین کہاں کہاں روئے, قاسم کو بھیجا تو روئے, علی اکبر کو بھیجا تو پیچھے پیچھے چلتے آئے تھے, جب لاشا گرا تو کہا تھا بیٹا اب دکھائی نہیں دیتا ہے, جب مولا ابو الفضل کا عالم چکا تھا تو کہا تھا میری قبر ٹوٹ گئی ہے, اور جب علی اصغر کو دفنایا تھا تو کہا تھا اے خدا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. نبی خدا نے امام حسین کو ہر جگہ روتے دیکھا ہے. ام سلمہ نے روایت کی میں نے رسول اللہ کو دیکھا زار و قطار گریا کر رہے تھے, لباس میں خاک اور خون تھا, میں نے پوچھا ماتم کی ہے نبی آپ کو کس نے اتنا رلایا, کہا میرا حسین مارا گیا. یا اللہ, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, خدایا تجھے واسطہ مولا سید الشہداء کی محبت جو رسول خدا کے قلب مقدس میں تھی, خدایا ہمیں سید الشہداء کی محبت پہ موت نصیب فرما, دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما, امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, نبی اولاد نبی کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, خدایا ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترته الطاہرین.